انسان کی روحانی حاجتیں دو قسم کی ہیں، اس کی روحانی حاجتیں ہیں جو رحمت سے پوری ہوتی ہیں، اور اس کی عقلی حاجتیں ہیں جو علم سے پوری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ روح رکھتا ہے اور عقل رکھتا ہے۔ لفظ رحمت میں عشق کا اشارہ بھی ہے، کیونکہ اہل ایمان اپنی دیگر محتاجیوں کے ساتھ ساتھ آسمانی عشق کے بھی محتاج ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اس نعمت کو، بے شدت سے چاہتے ہیں، کیونکہ عشق الہی ایک ایسی عظیم شان نعمت ہے کہ جس کو آپ لذتوں کا جوہر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عشق صرف نعمتوں میں سے ایک نعمت نہیں ہے بلکہ نعمتوں کی سردار ہے، اس لیے ہم اس کو لذتوں کا جوہر کہہ سکتے ہیں۔ بڑی عجیب نعمت ہے عشق الہی کی نعمت۔ تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے، وہ ظاہراً عشق کے لفظ کے آنے کو دلیل بناتے ہیں کہ عشق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ محبت کی ترقی یافتہ صورت عشق ہے، کیونکہ قرآن نے یہ حکم دیا کہ لوگ پیغمبر کے توسط سے خدا کے لیے شدید محبت رکھیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ شدید محبت عشق ہی ہے۔ آیہ شریفہ کا یہ ٹکڑا ہے، والذین آمنوا اشد حباً للہ، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے وہ خدا کے لیے شدید محبت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شدید محبت عشق ہی ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ تبیان لکل شیء، قرآن ایک ایسی آسمانی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جب یہ ارشاد ہوا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو سوال کا جواب مل گیا کہ قرآن میں ہر چیز کے بیان کے ساتھ ساتھ عشق کا بیان بھی ہے، کیونکہ عشق بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، چاہے عشق کا یہ بیان معنی میں ہو یا لفظ میں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ظاہری الفاظ میں نہیں ہیں بلکہ باطنی معنوں میں ہیں، تب بھی تو قرآن میں ہر چیز کا ذکر آیا ہے۔ ورنہ ایک دانشمند تلاش کر کے دیکھ سکتا ہے کہ قرآن میں بظاہر تمام چیزوں کے نام نہیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنی حقیقتیں ہیں ظاہر میں اور باطن میں، ان کی لسٹ قرآن میں نہیں ہے، ان کے نام نہیں ہیں، مگر بیان ہر چیز کا ہے۔ جیسے آپ کلیہ امامت کو پڑھتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ حقیقت قرآن میں ہے، ہر چیز امام مبین میں ہے اور امام کی حکمت قرآن میں ہے، کیونکہ امام قرآن میں ہے اور قرآن امام میں ہے، اور حقیقت میں باطن میں قرآن اور امام ایک ہے۔ ایک دن ہم نے خدا کے ایک اسم کو لے کر اس کے معنی کی طرف بھرپور توجہ دلائی تھی، اور وہ الودود کا اسمی مبارک تھا، جس میں البتہ درست طریقے سے وضاحت کی گئی تھی کہ خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ کیا یہ بہت محبت کرنے والا جواباً محبت کو نہیں چاہتا ہے اور عشق کو نہیں چاہتا ہے؟ سب مانتے ہیں کہ آن حضرت خدا کے محبوب ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا محبوب معشوق کو نہیں کہتے ہیں؟ کسی موقع پر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ میرے جدی امجد ابراہیم خلیل خدا تھے تو میں محبوب خدا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کا محبوب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں بہت خاص ہوتی ہیں ان کا بیان قرآن میں بطریق حکمت ہے، بطریق اسرار ہے، اور ان اسرار کی طرف جانے کے لیے خدا نے قرآن میں غور و فکر کرنے پر زور دیا ہے۔ اگر کوئی سمندر ایسا ہوتا کہ جس کی سطح پر موتی تیرتے نظر آتے تو لوگ اوپر اوپر سے موتیوں کو اٹھا لیتے اور ان کو ایسے سمندر میں غواصی کرنے کی، غوطہ زنی کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی طرف آئیے اور دیکھیں جگہ جگہ کہ خدا نے قرآن میں غور و فکر پر کتنا زور دیا ہے اور کس طرح توجہ دلائی ہے کہ اگر قرآن کے ظاہر میں اور قرآن کی سطح پر ہر چیز نظر آتی تو پھر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہر دانہ جانتا ہے کہ قرآن ایک دریا ہے اور ایک سمندر ہے۔ دریا اس معنی میں ہے کہ جب دریا بہتا ہے تو اس کی روانی میں معدنیات نیچے نیچے سے زمین کے ساتھ لگ کر بہتی ہیں، جو وہ دریا اپنے ساتھ پہاڑوں سے لاتا ہے۔ کبھی کوئی آبشار ہے، موج ہے تو بات الگ ہے، لیکن جہاں میدانوں میں دریا بہتا ہے تو اس کی معدنیات اوپر نہیں آتی ہیں۔ یہ مثال قرآن میں ہے، میں قرآن کا سہارا لیتا ہوں، اور بہت اچھی بات ہے کہ گفتگو میں قرآن ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن ایک اعتبار سے دریا ہے، دوسرے اعتبار سے سمندر ہے۔ جہاں قرآن دریا کی طرح ہے تو اپنے ساتھ قیمتی چیزیں، معدنیات، مثلا سونے کے ذرات، چندی کے ذرات اور دیگر آج کی سائنس نے جن چیزوں کو انکشاف کیا ہے وہ ساری چیزیں زمین کے ساتھ چلتی ہیں، دریا ان کو زمین کے ساتھ ساتھ بہاتا ہے، سطح پر نہیں۔ اور جہاں قرآن سمندر ہے اس میں بھی سمندر کی خاص چیزیں اس کی تہ میں ہوتی ہیں، جیسے موتی اور دیگر قیمتی اشیاء، سطح پر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں غور و فکر کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے باطن ہی باطن میں عشق کے تذکرے ہیں۔ ابھی کہا گیا کہ لفظ رحمت میں بھی عشق کا ذکر ہے، جیسے آپ رحمان الرحیم کے معنی کو بیان کرتے ہیں، نہایت مہربان۔ مہربان، مہر فارسی کا لفظ ترجمہ میں، مہر محبت کو کہتے ہیں۔ تو یہ مہر کا ذکر الحمد ہی سے شروع ہو جاتا ہے، نہایت مہربان، نہایت مہر والا، محبت والا۔ آگے چل کر اس ایک سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں عشق کا ذکر نہیں ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جس قصے کو لیا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہو سکتی ہے، اور قرآن کسی معمولی چیز کو لیتا ہی نہیں ہے، تو قرآن نے قصہ یوسف و زلیخا کو کیوں لیا؟ میں پوچھتا ہوں، قرآن نے قصہ یوسف و زلیخا کو کیوں لیا؟ تاریخ جانتی ہے اور قصہ مشہور ہے کہ زلیخا کو یوسف سے کوئی معمولی محبت تھی یا جنون کی حد تک عشق تھا؟ یہ میرا سوال ہے، بہت منطقی سوال ہے، آپ اس کو یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس عشق کے لیے قرآن نے جو بھی لفظ یوز کیا اسی لفظ میں یہی عشق ہے، یہی عشق سمویا ہوا ہے۔ میں زلیخا کے عشق کی بات کرتا ہوں، وہ ایک مشہور واقعہ ہے، اس کے لیے البتہ حب بن آیا ہے۔ آپ سورہ یوسف کو پڑھ کر دیکھیں تو پھر حب کے اندر عشق کے معنی آ گئے، یا کوئی اور لفظ ہے تو وہی صحیح۔ تو قرآن میں عشق کا ذکر آ گیا یا نہیں آیا، کسی عالم سے پوچھیں آپ، دیکھیں کیا بتاتے ہیں۔ پہلے آپ یہ پوچھیں کہ ہم اس سے بحث نہیں کرتے ہیں کہ یہ قصہ مذہبی ہے یا دنیوی ہے، وہ بحث الگ ہے، لیکن ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ زلیخا کو حضرت یوسف سے محبت تھی یا عشق تھا، یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمت والا عالم آپ کو یہ بتائے کہ نہیں، زلیخا کو یوسف سے عشق نہیں تھا، بالکل معمولی سی محبت تھی، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ خود قرآن کے قصے سے پتہ چلتا ہے اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے اس میں؟ ہمارا مقصد اتنا ہے کہ کسی نے کہا کہ اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، اس کا ذکر نہیں ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر نہیں ہے تو وہ خزانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے کئی ایک کلیات میں فرمایا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا ظاہر اور باطن، ظاہر اور باطن دونوں کا نام قرآن ہے، بلکہ اس میں نور بھی شامل ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن ان حضرت کے قلبی مبارک پر نازل ہوا تھا تو اس کیفیت کو ذرا سوچے، کیا کیفیت تھی، کیا پوزیشن، کہ اس حالت میں قرآن بولنے والا قرآن تھا حضور کی ذات میں، بس نوری نبوت اور نوری قرآن ایک تھا، اسی طرح نوری امامت اور نوری قرآن ایک ہے۔ ایسے میں قرآن ایک کائنات ہو گیا، تو اس کائنات کے اندر کیا چیز نہیں ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنا عشق مومنین کے لیے بہت ہی لذیذ بنایا ہے۔ آئیے فرمان میں دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام نے خدا کے لیے لفظ عشق کو استعمال فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے۔ آپ نے امام کی ارشادات کو پڑھا ہے، ہم نے بھی فرمان کی کتابیں پڑھی ہیں، کسی شک کے بغیر امام نے خدا کے لیے عشق کے لفظ کو یوز کیا ہے، تو ہم اپنے امام کی تعلیمات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ خدا کا عشق یا آسمانی عشق یا رسول اور امام کا عشق بہت ہی مشکل کشا ہے، میں نے اس کو مشکل کشا کا نام دیا، یعنی ہماری ساری مشکلات اسی سے آسان ہو جاتی ہیں، عشق سے۔ یہ مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے، اور درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، لیکن کیا اچھا درد ہے، عشق خود درد پیدا کرتا ہے اور خود دوا بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ آپ کے نوٹ میں بہت ہی خوبصورت اور پسندیدہ ثابت ہوں گے، جو کہا گیا کہ عشق بڑا مشکل کشا ہے، عشق بڑا حاجت روا ہے، عشق بڑا درد بھی ہے اور بڑی دوا بھی ہے۔ درد کیسا ہے؟ درد عشق، جس میں درد عشق نہ ہو اس کے آنسو نہیں آتے ہیں، وہ گریہ نہیں کرتا، وہ رجوع نہیں کرتا، اس کو عبادت سے مزہ نہیں آتا، ایسا انسان بھی کیا انسان ہے جس کو خدا کا عشق نہ ہو۔ دنیا میں دنیوی عشق ہوتا ہے، تو کیا خدا سے عشق نہیں ہوتا کہ خدا نے ایک ایسی چیز بنائی جو انسان کو دنیا میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس سے اوپر کوئی کام نہیں ہے؟ بلکہ یہ اشارہ ہے، اور میں شاید اس وقت امام کے ایک ارشاد کا مفہوم لے رہا ہوں کہ اگر یہ محبت جو ہم کو بچوں سے ہے، دوستوں سے ہے، اور اتنی شیرین ہے،
اتنی اچھی ہے، لذیذ ہے، تو اگر یہی محبت خدا سے ہو تو اس کی کیا شان ہوگی؟ اور یہ محبت یا عشق ہمارے لیے کتنا کام کرے گا، کتنا کام کرے گا، کتنا کام کرے گا، بہت کام کرے گا، بہت کام کرے گا. اب ایک دوسرا نقطہ سنیے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کے بارے میں ایک حکمت ذہن میں ہے. ہرچند کی یہ آیہ شریفہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ نے بارہا نہیں پڑھی ہے، نہیں سنی ہے، یہ وہ آیت ہے جس کو آپ بار بار سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور خود وضاحت بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود یہاں پر ایک حکمت کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں پہلے نور کا ذکر آیا اور اس کے بعد کتاب مبین کا. حکمت کو اجاگر کرنا اسی طرح سے ہے کہ اگر کتاب از خود مبین ہوتی، واضح ہوتی، بیان کرنے والی ہوتی، جو مبین کے معنی ہے، تو پھر نور کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب خود کافی ہوتی. اگر یہ صفت مبین، مبین کے معنی روشن، مبین کے معنی واضح، مبین کے معنی بولنے والی، یہ صفات اس کتاب کی اپنی ہوتی، ذاتی ہوتی، تو پھر اس کے ساتھ کسی نور کے ذکر کی ضرورت نہ رہتی. نہیں بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں پہلے جو نور کا ذکر ہوا، اس نور کی نسبت سے اور اس نور کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کتاب جو ہے وہ مبین ہو گئی. آپ مبین کے جو بھی معنی بیان کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نور کو سامنے رکھتے ہوئے. مبین کے ایک معنی ہے بیان کرنے والی، مبین کے ایک معنی ہے واضح، مبین کے ایک معنی ہے ظاہر، سارے معنی صحیح ہے. جبکہ آپ نور کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں جس طرح آیت کی پوزیشن ہے، وہ یہ وضاحت اس آیت میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ غور کریں کہ اس نور کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کتاب جو خاموش تھی وہ بولنے والی ہو جاتی ہے، کتاب جو واضح نہیں تھی وہ واضح ہو جاتی ہے، کتاب کے بہت سے معنی مخفی تھے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں نور کی وجہ سے، نور کو ساتھ ماننے سے اور ساتھ رکھنے سے. یہ وضاحت آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اب اسی کے پیش نظر دوسری آیتوں میں اگر نور کا ذکر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک بار تو ذکر ہو چکا اور اسی وجہ سے وہاں پر صرف کتاب مبین کہا جائے گا، کیونکہ خدا کے علم میں یہ بات روشن ہے اور روشن تھی کہ حقیقی مومنین قرآن کو کس طرح سے لیں گے، کس طرح سے پڑھیں گے. ظاہر بات ہے کہ اگر ہر بار قرآن کے ساتھ نور کا ذکر نہیں آتا ہے تو بھی مومنین جانتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ نور ہے، اس لیے نور کی وجہ سے قرآن کی بہت بڑی تعریف ہوگی. اب ایک اور نقطہ اسی قریب میں، ایک سوال نامہ میں، ایک چھوٹے سے مقالے میں، رسول اکرم کو ہم نے قرآن ناطق تسلیم کیا. ہو سکتا ہے یہاں پر کسی عزیز کو کوئی سوال پیدا ہو، کیونکہ عمومی عادت یہ ہے کہ امام کے مرید امام ہی کو قرآن ناطق مانتے ہیں. عقیدہ صحیح ہے، بات درست ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں اور تاکیدی مشورہ ہے. سب سے پہلے اگر پیغمبر قرآن ناطق نہ ہوتے تو پھر امام کیسے قرآن ناطق ہو گئے؟ وہ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اس کی کوئی سنت نہیں ہے اور خدا کی سنت میں نہیں ہے اور پیغمبر کی سنت میں نہیں ہے، پھر آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ امام قرآن ناطق ہے؟ جب تک کہ آپ پہلے پہل اس کا ثبوت پیغمبر کی ہستی سے نہیں دے سکتے ہیں. اگر کوئی اس طرح سے مانتا ہے تو اس کی علمی کمی ہوگی، آئیے ہم اچھی طرح تحقیق کرتے ہیں کہ پیغمبر اپنے وقت میں قرآنی ناطق تھے یا نہیں تھے. میرے خیال میں آپ میں سے بعض عزیزان اس حقیقت کو جان چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی جو نو عمر ہیں یا نو وارد ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ناطق تھے. آپ کو یہ بات مسلمانانی عالم میں عام طور سے ملے گی، بہت سے مقالوں میں، کتابوں میں اور سیرت نگاروں میں آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر کو قرآن ناطق مانا جاتا ہے، اور بہت سے صوفیاء بھی، بلکہ تمام صوفی ان حضرت کو قرآن ناطق، قرآن مجسم مانتے ہیں. بالکل صحیح ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جب قرآن پاک بتدریج نازل ہوا تو سوچئے کہ قرآن کس طرح سے نازل ہوا. آیا ریٹن فارم میں، کاغذات میں، نسخوں میں، کاپیوں میں قرآن نازل ہوا؟ نہیں، روحانی کیفیت میں قرآن نازل ہوا، اور حضور کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا. یہ اس کی دلیل آپ کو قرآن میں ملے گی. اور جو چیز دل پر نازل ہوتی ہے وہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہو سکتی ہے، کہ دل کے اندر ماٹیریل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور دل میں ہمیشہ روحانی چیزوں کے لیے جگہ ہے. تو جبرائیل حضور کے قلب مبارک پر قرآن پورشن بائی پورشن لے کے آتے تھے. سو قرآن ایسے میں ایک روحانی کیفیت میں ہوتا تھا، آواز، نور، اشارہ اور روحانی تحریر، مثال وغیرہ. پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو، سورتوں کو اپنی زبانی مبارک سے ادا کرتے ہوئے کاتبانی وحی کے کانوں تک پہنچاتے تھے. یہ آواز کاتبانی وحی سنتے تھے، ان کے دل و دماغ میں ایک بار جاتا تھا اور وہاں سے تحریر کی شکل ان کے ہاتھوں سے بنتی تھی. یہ ایک ایسی مثال ہے کہ کوئی چیز ہے، اس کے سامنے کوئی بلاک ہے، اس بلاک کی وجہ سے وہ چیز کلی طور پر آگے نہیں بڑھتی ہے. آپ نے کچھ سمجھ لیا ہوگا، میں مزید وضاحت کروں گا. پیغمبر اکرم کی آواز میں جو نور تھا، جو معنی تھے، جو روحانیت تھی، اور ان کے دل میں جو کیفیت تھی، جو مثالیں تھیں، جو روشنی تھی، وہ ساری مقدس چیزیں وہاں رہ رہی تھی. کیونکہ کاتبان وحی یعنی پیغمبر کی آواز کے ذریعے سے اس وحی کو لکھنے والے جو تھے وہ بشر تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ ولی بھی نہیں تھے، اچھے صحابہ تھے، ٹھیک، اور وہ لوگ لکھتے تھے. تو قرآن کی روحانیت، قرآن کی روح، قرآن کی روشنی، قرآن کی آواز اور سب کچھ حضرت کی ذات میں رہتا تھا، اور صرف اس طرف ایک تحریری صورت بن گئی، تحریری صورت بن گئی. ایسے میں قرآن ان حضرت کی شخصیت میں بحال رہا، قائم تھا، لکھانے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور زندگی کے آخری دم تک قرآن حضور انوار کی شخصیت میں، نورانی قرآن، روحانی قرآن جیسے لوح محفوظ پر اب بھی ہے، وہ قرآن حضور کی ذات میں رہا، لیکن اس کی ایک تحریری صورت مرتب ہو گئی، تیار ہو گئی. تو قرآن دو ہو گئے، ایک طرف قرآن صامت، ایک طرف، دوسری طرف قرآن ناطق. قرآن ناطق رسول خود، اور قرآن صامت یہ قرآن. اب اتنے عرصے کے بعد یہ جو قرآن ناطق
جو ایک روح کی صورت میں تھا اور جو ایک نور تھا اور بولنے والا تھا، وہ رفتہ رفتہ امام میں منتقل ہو گیا۔ کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو نور اس کے وہاں سے قرآن کی صورت میں آن حضرت کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، اس نور کو واپس لے۔ تو اسلام سے ایک نعمت کو واپس لینا خدا کے لیے مناسب نہیں تھا۔ لہذا قرآن صامت کو اور قرآن ناطق کو، دونوں کو وہ اسلام میں رکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے اہتمام یہ ہوا کہ علی جو معجزانہ شخصیت تھے، امام تھے اور معجزانہ شخصیت تھے، تو نوری قرآن رفتہ رفتہ علی میں منتقل ہو گیا۔ مختلف مواقع پر پیغمبر نے اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا کہ علی کی شان قرآن کی نسبت سے کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا، اور سمجھنے والے تھے وہ محبت اور عشق کی بنا پر سمجھ رہے تھے، اور نہ سمجھنے والے جو تھے وہ عداوت اور بغض کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ عداوت ایک رکاوٹ ہے، ایک بلاک ہے، اور یہ محبت ایک راستہ ہے۔ تو علی کی نسبت سے اصحاب دو قسم کے تھے۔ مختصر یہ کہ کچھ اصحاب علی کو چاہتے تھے، کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ پھر علی کا اور کوئی کام نہیں تھا، یہی کام کار دین تھا، تو علی نے اپنے حدود بنائی، حدود دین بنائی، اور حدود دین کو بول دیا، اسم اعظم دیا۔ ان میں سے ایک تعداد کامیاب ہو گئی، انہوں نے اپنے باطن میں روشنی دیکھی، اس روشنی میں قرآن کو دیکھا۔ میں علی کی بات نہیں کرتا ہوں، اس کے حدود کی مثال دے کر علی کے باطن میں جو قرآن ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں کہوں کہ علی ایسا تھا ویسا تھا تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، بہتر تو یہ ہے کہ علی کے مریدوں میں سے کوئی بات کریں کہ علی کے زمانے میں جو حدود دین تھے، مثلا حجتان تھے، داعیان تھے، انہوں نے پیغمبر کے بعد علی، علی کے بعد انہوں نے اپنی ذات میں قرآن کے معجزات کو دیکھا، زندہ قرآن کو دیکھا، قرآن کی روح کو دیکھا، قرآن کے نور کو دیکھا، قرآن کی آوازوں کو دیکھا، جبریل کی آواز کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا، قلم کو دیکھا، وہ تمام سب کچھ۔ اب پھر وہ علی سے فدا ہو جانے لگے، پیغمبر کا احسان اور امام کا احسان، پھر اس کی فدائی ہو گئے، پھر اس کے حدود دین ہو گئے، پھر انہوں نے دین کی دعوت کو شروع کیا، باطنی دعوت کو شروع کیا، اور اسی وقت سے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ چار چیزیں چلنے لگی۔ بڑے پیمانے پر شریعت ایز اے جنرل، اس سے کم تعداد میں طریقت، اس سے کم لوگوں میں حقیقت، اس سے کم لوگوں میں معرفت، یہ اصول ہے۔ تو پیغمبر کے زمانے میں ہی چار کلاسیں ہو گئی، بہت بڑی جنرل کلاس، اس میں فیل ہونے والے بھی تھے، شریعت کی بہت کم، طریقت کی اس سے بھی بہت کم، حقیقت کی اس سے بھی بہت کم، معرفت کی، لیکن معرفت تھی۔ اہل معرفت نے علی میں کس طرح قرآن ہیں، پیغمبر اپنے وقت میں کس طرح قرآن ناطق تھے، اور پھر اس کے بعد علی جو اساس ہے، اس کے بعد حجتان، ہو سکتا ہے کہ 12-24 حجتوں میں قرآن نظر آتا تھا یا کم میں، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری تھا کہ معرفت ہو۔ اور کم سے کم ایک مثال کو اگر دینا چاہیں تو سلمان کس بنا پر اہل بیت میں شمار ہو گیا، سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، اس کی وجہ کیا؟ غلامی، وفاداری، خدمت، محبت، علم۔ کیا اس کی ذات میں علم نہیں تھا؟ کیا عشق نہیں تھا؟ تو عشق کے بارے میں کوئی بدگمان نہیں ہو سکتا ہے، اس میں عشق تو نمایاں تھا۔ علم کے بارے میں سوال ہے کہ اس کا علم کتنا تھا۔ علی نے خود تعریف فرمائی، سلمان ایک بحری بے پایان ہے۔ تو اس بحری بے پایان کا کیا مطلب؟ یہ کہ وہ مقامی معرفت پر صاحب نور ہو گیا، اس میں پنجتن ہی کی طرح نور آ گیا، پنجتن ہی کی طرح اس میں قرآن آ گیا۔ لیکن دستور نہیں ہے کہ ہم سلمان کو قرآن ناطق کہیں، امام کو قرآن ناطق کہنا کافی ہے۔ تو یہ بات شروع ہوئی تھی کہ پیغمبر اپنے وقت میں قرآن ناطق تھے، تو تب امام اپنے وقت میں قرآن ناطق، اور ہر امام قرآن ناطق ہے۔ ایک اچھی منطقی مثال، تمام پیروں کی نمائندگی کے طور پر ایک پیر کو لیتے ہیں، جن کی کتابوں سے میں واقف ہوں، اس لیے اسی کو لینا پڑتا ہے۔ برجانی من چنوری امامی زمان بتاف لیل السرار بودم شمس زہا شدم، میری جان پر جب امامی زمان کا نور طلوع ہو گیا تو تب میں روزی روشن بن گیا، اس سے پہلے میں شبی تاریک تھا۔ کا مطلب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پیر نے سچ سچ کہا، پیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، پیر جھوٹ بولے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر سچائی کے لیے کہاں مقام رہے گا؟ پھر جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے بالکل۔ تو ان کی جان پر امام کا نور طلوع ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اب کل شائن و کل شائن اسائنہ فی امام مبین، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ امام قرآن کو پیچھے چھوڑے اور قرآن کے بغیر کسی مرید میں طلوع ہو جائے؟ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہے۔ امام کا نور جہاں طلوع ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا نور بھی طلوع ہو جاتا ہے، یعنی قرآن ناطق کا نور طلوع ہو جاتا ہے۔ الفاظ دیگر دیکھا اپنے کہ ہمارے دین میں کتنی آسانیاں ہیں، کیسی آسانیاں ہیں، کیسی حکمتیں ہیں، ہم کس طرح قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس شعر کو آپ نوٹ کریں جو آپ بڑے پیمانے پر علم میں جانا چاہتے ہیں۔ برجانی من برجانی من برجانی من چنور امامی زمان بتافت، برجانی من چنور امامی زمان بتافت، لیل السرار بودم شمس الضحا شدم۔ مفہوم لکھے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب میری جان پر امام کا نور طلوع ہو گیا، جب میری جان پر امام کا نور طلوع ہو گیا تو میں اس سے پہلے شب تاریک تھا، اب میں روز روشن ہو گیا۔ ایک پیر اپنی تعریف کی غرض سے یہ نہیں فرماتا ہے، علم دینے کے لیے، آگہی کے لیے فرماتا ہے، اور اصول ظاہر کرنے کے لیے، اصول بتانے کے لیے فرماتا ہے۔ تو تمام پیروں پر ایسا ہوا ہوگا، ہمیں یقین ہے۔ اور پیروں کے بعد جو صف اول کے مومنین ہیں، جن کو علم ملا ہے، ان کی جان میں بھی ایسا نور طلوع ہوتا ہوگا۔ ہم کم سے کم علم الیقین کی حد میں اس کو جانیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، نور طلوع ہوتا ہے۔ اور جو روشنی آتی ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ لیکن روشنی رفتہ رفتہ آ جاتی ہے، اور روشنی کے کتنے مدارج ہیں، یعنی لیولز ہیں، درجات ہیں۔ آپ کے لیے کسی حقیقت کا سننا اور سمجھنا مشکل نہیں ہے، آپ کی تعلیم اور تربیت قابل تعریف ہے، اس لیے کوئی بھی نقطہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہو سکتا۔ شکریہ، ہم یہاں پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔